سلوک اور تصوف میں کچھ چیزیں مقصود ہیں اور کچھ چیزیں غیر مقصود. مقصود کس کو کہتے ہیں؟ اہل عرفان، اہل محبت، اہل معرفت. ہر وہ چیز جو اچھی ہو، اخلاق حسنہ کا جس کو کہا جائے، وہ حاصل کرنا چاہیے. یہ منشا ہے تصوف، مقصود تصوف. اور ہر بری صفت سے اپنے آپ کو بچایا جائے، یہ مقصود تصوف. تصوف سے یہ چاہا جاتا ہے کہ اخلاق رضی کا نکل جائے، اخلاق حسنہ کا حاصل ہو جائے. یہ مقصود. ان اخلاق حمیدہ کے حصول کے لیے جو ذرائع ہیں، یا اخلاق عزیزہ سے اجتناب کے جو ذرائع ہیں، وہ بہت ہیں. ان بہت میں چند ایک ضروری، جس کے حصول سے وظائل سے بچنا آسان ہو اور اخلاق حمیدہ کا اپنانا آسان ہو، ان کو ذریعہ کہتے ہیں. مقصد نہیں ہوتا ہو اپنے مثالیں دے کے سمجھا دیے. ایک ہے حج، اور ایک ہے حج کو جانے کے لیے راستہ. اسی طرح تصوف میں ایک ہے مقصود، ایک ہے مقصود کے حاصل کرنے کے لیے ذریعہ. ذریعے بہت ہیں، اور کوئی عقل مند ذریعے پہ تقوا نہیں لگاتا، جس طرح میں نے یہ بھی عرض کیا. اخلاق حمیدہ کے حصول کے لیے جو ذرائع ہیں، جس میں کسی قسم کا خطرہ اور کسی قسم کا اندیشہ نہیں ہے، وہ تین قسم پر منقسم ہیں. لیکن یاد رکھو، یہ ذریعہ ہیں: ذکر، شغل اور مراقبہ. ذکر سے مقصود ذاکر کو پانا، مذکور کو پانا، جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کو پایا جائے. شغل، جس کا تصور، جس کا بیان جمایا جا رہا، وہ صفات میں باکمال ہو، اور یہ اللہ کی صفات کوئی نہیں، اللہ کی صفات کا تجلیات کے ذریعے مشاہدہ کرنا. اس کے طریقے ہیں الگ الگ، اپنے موقع پر کبھی انشاءاللہ آئیں. مراقبہ، دنیا کے عدم ہونے، دنیا کے ختم ہونے کا تصور، اور اپنی موت کا استحضاء، اور اس کے ذریعے سے آخرت کی فکر کو دامن گیر کرنا. مراقبہ میں مراقبہ موت، مراقبہ قبر کہلاتا ہے، گزشتہ میں نے یہ مثال دے دی. یہ تین چیزیں وہ ہیں جس میں کسی قسم کا اندیشہ اور کسی قسم کا خطرہ نہیں، اور یہ تینوں ذریعہ میں مقصد نہیں. ان ذرائع سے چاہا کیا جا رہا ہے؟ مقصد حاصل ہو. مقصد کیا ہے؟ اچھے اخلاق پیدا ہوں، برے اخلاق سے آدمی بچے. مثلاً جس آدمی کو یہ مراقبہ ہو، یہ استحصال ہو، یہ مر کر پیدا ہو جائے کہ مجھے مرنا، تو وہ آدمی کسی کو تکلیف کیوں دے گا؟ سوچ، جب خود کو مرنا تصور کرے گا، متصور کرے گا، خود کی موت کا استحصال ہوگا، تو اپنے آپ کو مالک حقیقی کے سامنے پیش کرنے کا استحصال ہوگا. یہاں دنیا میں اگر کسی کو تکلیف ہوں گا، تو اللہ کے پاس اس کی جواب دہی ہوگی، جواب دینا ہوگا. لہذا ایسا آدمی اپنے اوپر آخرت کو تاریخ کر لیتا ہے. اس ذریعے سے برے اخلاق سے بچنا آسان اور اچھے اخلاق کو پیدا کرنا آسان ہو جاتا ہے. مقصد تک رسائی آسان ہو جاتی ہے. ان ذرائع میں جس میں خطرہ نہیں تھا، وہ تو ہم نے بتا دیے، ذکر ہے، شغل ہے، مراقبہ. کچھ ایسے ہیں جس سے خطرات لاحق ہوتے ہیں. خطرات بھی وہ بھی دو قسم کے، ایک قسم کا خطرہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اہل علم مشائخین جو ہیں وہ اس سے اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں اس سے، ورنہ اس کے انوارات بھی ہیں، اس کے برکات بھی. اگر ذہن گیا تو تھوڑی تھوڑی سی بات عرض کیے دیتا ہوں. مفہوم سمجھ میں آئے، یہ منشا ہے. دیکھیں، تصور شیخ، شیخ کا تصور کیا جانا، جب لوگ سنتے ہیں، بالخصوص وہ جو خود کو سلفی المشرب کہتے ہیں، تو اس پر اعتراض کرتے ہیں. دیکھو، اللہ کا تصور نہیں دیا، رسول اللہ کا تصور نہیں دیا، شیخ کا تصور دیا، یہ تو شرک ہے. فتویٰ الگ سے، فتویٰ لگانے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے، حکم لگانے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ مقصد ہے کا یا یہ ذریعہ ہے. مقصد اور ذریعے میں فرق ہم نے بتایا، اب اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے وحدت تخیل، خیال میں وحدت کا آ جانا، یعنی ایک چیز جم جانا دوسری ساری چیزیں ختم ہو جانا، وحدت تخیل یہ مقصد ہے. آخر میں کیا ہوگا؟ ایک رہ جائے گا باقی سب ختم ہو جائیں گے. تو اس ایک کو ہٹا کر، صورت کو ہٹا کر، اس صورت میں اللہ کے اس میں ہادی کا جو جذبہ ہے اس پر اس کو لگا دیتے ہیں، یعنی اس کی ابتدا ہو جاتی ہے. اب یہ اس میں ہادی کا مظہر شیخ کو جانتا ہے اور ہدایت کا دینے والا خدا کو جانتا ہے. ہدایت کا دینے والا خدا کو جانتا ہے. اسی لیے خطبات میں جب آپ خطبہ سنتے ہیں، سب جمعہ کے خطبے میں پڑھتے ہیں، میں یہ دل ہوا ہوں اور امن لگا وَمَنْ يُبْلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. تو مقصد تو یہ ہے کہ ہادی کی طرف سالک کو، اس کی طرف سالک کے تخیل کو مرتکز کر دیا جائے، اس میں ہادی کی طرف اس کو لوٹایا جائے. یہ منشا ہے. تو منشا برا ہے سر؟ غلط ہے؟ صحیح ہے؟ اور یہ کہتے ہیں یہ ذریعہ ہے مقصد نہیں. اگر کوئی یہ کہا کہ شعر کا تصور مل گیا تو سمجھ لو سن مل گئے، تو یہاں پہ غلطی ہوتی. چونکہ جاہل قسم کے جو صوفیہ ہوتے ہیں جنہیں علم سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، صرف نقل کرتے ہیں مشائخین کی، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ بس شیخ جی سب کچھ ہے، شیخ بھی خدا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ آدمی مشرک بن کر مرتا ہے. اس کے شرک کا سبب وہ تصور شرک بن. اسی لیے ہمارے ادارے کیا کرتے ہیں بھائی، جب خطرہ ہے جوانوں کو. ایک پہلو میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں اس ہادی کا مظہر خدا مظہر بنتا ہے، مظہر کی طرف، مظہر کی توجہ لے جانے کے لیے، کائنات میں انسانوں کو خدا سے ملانے کے لیے اللہ کی قسم کی تجلی کے واسطہ کو واسطہ اور ذریعہ بنایا جاتا ہے. جب اس کو واسطہ اور ذریعہ بنا کر اللہ تک پہنچا دے تو اس ذریعے سے صحیح بندہ اللہ سے تو مل لے گا. یہ وہ شرک ہے جس میں وحدت پائی جاتی ہے، توحید پائی جاتی ہے، وہ سب کو ہٹا کر اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اس کے برعکس جو یہ کہ یہی سب کچھ ہے، یہی خدا، یہی نبی، نعوذ باللہ، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ آدمی کافر و مشرک اور ملحد اور بے دین ہو جائے گا. یہاں یہ خطرہ خطرے کی میں نے کہا تھا تو اس میں آ کے بتاؤں ان شاء اللہ. ایک قسم تو یہ ہے کہ اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے، ایک یہ ہے کہ اس سے نقصان بھی ہوتا ہے. تو اصول یہ ہے کہ جب کسی شے میں نقصان کا اندیشہ ہو، کسی شے میں نقصان کا اندیشہ ہو تو فائدے سے صرف نظر کر لیتے ہیں، فائدے سے آنکھ مل کے دل، نہ تو کوئی فائدہ نہیں کبھی نقصان نہیں ہوا. سمجھ رہے اس کو؟ یہ اصول ہوتا ہے. کب ہمتی، بس ہمتی کی وجہ سے بھی اس کو وہ کرتے ہیں، یا لوگوں کی ہمتوں کے فوزان کی وجہ سے بھی. یہ مطلب نہیں رہتا کہ شیخ کے پاس ہمت نہیں، شیخ کے پاس تو ہمت ہوتی ہے آدمی کو صرف توجہ کرنے کی، لیکن یہ کہ صادق میں وہ ہمت نہیں ہوتی، اس کے تصور سے شیخ کی صورت نہیں مٹ سکتی، اس واسطے صادق کو نہیں دیتے. ضرورت جہاں محسوس کرتے ہیں مان دیتے ہیں، جہاں ضرورت محسوس نہیں کرتے وہاں نہیں دیتے. تو اس کو علاج کہا جاتا ہے، مرض کا علاج. مثلا کوئی آدمی آئے اور آپ کا یہ کہے کہ صاحب میں جب اللہ کو اکبر کہتا ہوں اور نماز کے لیے ہاتھ باندھ دیتا ہوں تو اوہام اور تصورات اور تخیلات کا ہجوم ہوتا ہے، کبھی یہ خیال آیا، کبھی وہ خیال آیا، کبھی وہ خیال آیا، کبھی وہ خیال آیا. آتا ہے یا نہیں آتا؟ یہ ہجوم ہے، کثرت ہے. اور جب یہ آتا ہے تو اس وقت یہ چیز مفید مطلب ہوتی ہے کہ صاحب ان تخیلات کے ہجوم کو کیسے روکا جائے. انسانی سوچ، انسانی فہم، انسانی تصور کو ایک جگہ مرتکز کر دیتے ہیں، مرتکز کرنے کی وجہ سے وہ بھٹکتا نہیں، تخیلات نہیں آتے. اس کی مثال عمومی یہ ہے کہ جب آدمی کسی ایک گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے، کوئی آدمی اپنے ہی کسی کام کی کسی گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے. مثالیں بہت سی دی جا سکتی ہیں سمجھنے کے لیے. مثلا کوئی طالب علم ہو، اس کو پڑھنے کا اس قدر شوق ہو کہ امتحان سب پر آ جائے. اب وہ طالب علم کتاب میں اس طرح غرق ہوتا ہے کہ ماں آتی ہے، سامنے کھانا رکھ کے جاتی ہے، کہتی ہے بیٹا کچھ کھا لو پھر پڑھ لینا. ماں چلی جاتی ہے، بچے کو خبر نہیں ہوتی کہ ماں نے کب کھانا رکھا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے گھر والے آتے ہیں، دودھ بسکٹ رکھ کے چلے جاتے ہیں، یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ صاحب آپ دودھ پی لیجیے، کچھ قوت آ جائے گی. آپ کو چلے جاتے ہیں تو دودھ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور طالب علم کو خبر نہیں ہوتی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی گہری سوچ میں مشغول ہوتے ہیں، اس سوچ کی مرتکز ہونے کی وجہ سے، مرکوزیت کی وجہ سے، کسی ایک نقطے پر جمے رہنے کی وجہ سے آدمی گھر والے چائے لاتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں، کہتے ہیں چائے پی لیجیے، ٹھنڈی ہو جاتی ہے، پتا نہیں چل رہا. پھر ہلا کے پوچھنا پڑتا ہے جی حضرت کہاں ہے، پھر بولتے ہیں نہیں میں کچھ سوچ رہا. یہ کیا ہے؟ ارتکاز ذہنی کہلاتا ہے. کسی ایک جگہ تصور کو جمع دینا، خیال کو جمع دینا، وہم کو ایک جگہ پھیرا دینا. جب آپ پھیرا دیتے ہیں تو کسی کے جسم کے آنے کی جب خبر نہ ہو تو خیال کیسے آئے گا؟ جسم بھی آ کر چلا جائے تو خبر نہیں ہوتی، تو دوسرا تصور کیسے آ سکتا؟ اسی لیے صوفیہ کے پاس ایک طریقہ یہ رہا تھا زمانے ماضی میں کہ وہ شیخ کی محبت کی وجہ سے شیخ کا تصور دیتے تھے، پھر اس میں ہاتھی کی طرح اس کی توجہ کو مرتکز کر کے شیخ اپنی صورت کو ہٹا دیتا. اس طرح ایک بندہ اپنے اللہ سے مربوط اور متعلق ہو جاتا. اس کے دونوں پہلو میں نے بتا دیے، ایک پہلو خیر کا ہے، ایک پہلو شر کا ہے. شر کیا ہے؟ پھر شیطان شیخ ہی کو سب کچھ بتاتے ہیں، پہلے مانے اور خیال کہ یہی اللہ ہے، یہی رسول اللہ ہے، نعوذ باللہ. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی آدمی جس کو اللہ کی طرف جانا چاہیے تھا وہ الہات کی طرف چلا جاتا ہے، وہ بدعات کی طرف چلا جاتا ہے، وہ خرافات کی طرف چلا جاتا ہے، وہ شرک و شرکیات کی طرف، وہ کفر و کفریات کی طرف چلا جاتا ہے. اس میں دونوں آپشنس ہیں، خطرہ بھی ہے، خیر کا بھی ہے، شر کا بھی ہے. ممکن ہے کہ صحیح لگن پہ پڑے، اندیشہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا پیر پھسل جائے. یہاں اگر شر مستعد ہو تو اس کی رہبری اور رہنمائی کر لیتا ہے، پکڑ کے اس کو منزل پہ پہنچا دیتا ہے. لیکن ہمارے شیوخ اس سے اعراض کرتے ہیں. اس کی وجہ میں نے بتائی، جب کسی چیز میں نقصان کا اندیشہ ہو تو اس کے فائدے سے بھی سر پہ نظر کر لیا جاتا ہے. تصور شیخ کے دو بنیادی وجوہات ہیں، بنیادی وجہ، اور یہ سنت سے ثابت، سنت صحابہ ہے، صحابہ سے یہ ثابت ہے. ایک تو یہ ہے کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی معیت میں غارِ حراس غارِ ثور کی طرف چلی ہے. آقا علیہ السلام حضرت ابوبکر کے زانوں پر اپنا سر مبارک رکھ کے آرام فرمائے. اس وقت میں حضرت ابوبکر چہرے انور کا تصور کر رہے ہیں، چہرے انور کو دھیان میں جما رہے ہیں، اس چہرے کی زیارت کر رہے ہیں. تو تصور کرنا سنت صدیقی کہلاتی ہے. اسی لیے وہ لوگ جو سلسلہ نقشبندیہ سے ہیں وہ اس کو سنت صدیقی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور صورت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہانی انظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. وہ وہاں موجود نہیں، کہانی انظر، جیسے میں تصور کر رہا ہوں، جیسے میں گمان کر رہا. ایک تو ہے ابو بکر موجود ہیں، چہرے انور کی زیارت کر رہے ہیں، سامنے ہیں، انور سامنے ان کے زانوں پر ہیں، اور عطا علیہ السلام کے چہرے انور کا مشاہدہ ہو رہا ہے. یہ دل راست ہے، یہ تصور نہیں ہے، یہ تخیل نہیں ہے، یہ گمان نہیں ہے، یہ مشاہدہ ہے. لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہنی انظر الی رسول، کہنی کہنی کا لفظ جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں، یہ معنی پیدا کرتا ہے. جیسے کہ یعنی دیکھ نہیں رہے، مشاہدہ نہیں ہے، لیکن تصور ہے، تخیل ہے، گمان ہے، وہ گمان یہ ہے کہ میں گویا دیکھ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آقا علیہ السلام کو وہ تکلیف دی گئی کہ پچھلے نبیوں میں کسی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی، ان سب کی تکلیف ایک کو دے دی گئی، اور آپ اپنے چہرے مبارک کو صاف فرما رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام کی لسان اثر سے دعا جاری ہے کہ اللہ اس قوم کو معاف فرما دے کہ یہ مجھے نہیں جانتی۔ یہ روایت بخاری میں بھی، لوگ کہتے ہیں بخاری لاؤ، لوگ بخاری میں کانی انظر الى رسول اللہ عبداللہ بن مسعود علی مسلم میں، مسلم شریف صحیح حدیث کی کتابوں میں سے دوسری کتاب شمار کی جاتی ہے سیاست کا۔ اب اس دوسری روایت جس پر بخاری اور مسلم اتفاق کریں اس پر عوام اتفاق نہ کرے گی کیا بات ہے؟ وہ جو اس کتاب کے دعوے دار ہیں وہ بھی نہ مانیں تو بھی یہ کیا بات ہے؟ یہ تصور شیوخ کے پاس باہر سے نہیں آیا، انہی احادیث کے اس کا استعمال استخراج کیا گیا۔ ایک ہے مشاہدہ کرنا جیسے ابو بکر کا مشاہدہ ہے، ایک ہے تصور اور گمان کرنا جیسے عبداللہ ابن مسعود کا مشاہدہ، اور تخیل اور گمان کرنا ہے کانی انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تصور شہد سے متعلق میں دو دلیل دی تھی، اب بنیادی وجوہات میں سے سمجھیں۔ ایک ہے وحدت تخیل، خیالات کے بار بار عروج اور ہجوم کی وجہ سے دفعی خیالات کے واسطے خیال کو موحد کرنے، خیال کو یکسو کرنے، خیال کو ایک طرف کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ نمبر تین، اس کی وجہ ثانیہ توجہ الی الحق ہے، تصور کی وجہ توجہ الی الحق۔ اب توجہ الی الحق کیا ہوتی ہے آپ کو میں بتاؤں تو لمبی چھوٹی بحث ہے، آپ کو اتنا یاد دلا دیتا ہوں کہ میں نے یہ بات آپ کے سامنے چار مجلسوں میں پیش کی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اسماء میں سے ایک نام وجیہن کی تفسیر کہتے ہوئے یاد آیا آپ کو، میں نے کہا تھا توجہ الی الحق توجہ الی الخلق، اس کی تفصیلات پوری آئی ہے وجیہن کی تفصیلات میں، اگر یاد نہ ہو تو انٹرنیٹ پر یوٹیوب میں اویلیبل ہے آپ وہاں سنیں یاد آ جائے انشاءاللہ۔ اس میں وجیہ کی تفصیلات میں یہ بات موجود، بندے کا اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا یہ مقصد ہے، اور کون نہیں چاہتا کہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، قرآن شریف کی آیت مبارکہ یہ ملت ابراہیمی، یہ طریق ابراہیمی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ساری کائنات سے سر پہ نظر کر کے، ساری کائنات جو عالم مشاہدہ میں ہے محسوسات میں ہے اس سے سر پہ نظر کر کے آسمان و زمین کے بننے والے کی طرف متوجہ ہیں، اسی طرح بندے کو آسمان و زمین کے بننے والے خالق ارض و سماوات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ذہنی یکسوئی کی ضرورت ہے۔ اس ذہنی یکسوئی کے لیے تصور شیخ دیا گیا، یہ دو وجوہات بنیادی وجوہات ہیں تصور شیخ۔ ایک ہو گیا مضمون کا حصہ، مضمون کا ہے دوسرا حصہ عشق مجازی۔ یہ اتنا لمبا مضمون ہے اگر آج شروع کریں تو بلا مبالغہ 50 مجلسیں درکار ہیں۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ ان کی طرف سے کہہ رہا ہوں جو امام المحدثین ہیں، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے محبت کے 10 بنیادی مرکز بتائے اور ہر 10 کے ضمن میں اس کے مدارج 5 بتائے۔ اس کی کتنے مدارج؟ 5 مدارج، تو 5 طرح 50 ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ ایک ایک مجلس میں ایک ایک مفہوم بھی سمجھایا جائے تو 50 مجلس چاہیے۔ میں نہیں کہہ رہا، آپ کتابیں دیکھ لیں، رشاہ عبد الرحمٰن محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عشق و محبت، اور حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ رسالہ عشقیہ، اور اگر اس کو مجموعی طور پر اجمالی صورت میں دیکھنا ہے حضرت ذوقی شاہ صاحب ان کے ہاں سے ایک کتاب شائع ہے اس سے دلبران کے نام سے، اس طرح تصوف، یعنی تصوف کو جو اس طرح استعمال ہوتی ہے اس کے معنی کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے، مشاہدین کے پاس اس کا مفہوم کیا ہے۔ ہر ایک، میں ایک بات بول رہا ہوں آپ ایک مطلب لے رہے ہیں، ایسا نہیں چلتا، جو بات بتا رہا ہے اسی کا مفہوم لینا ہوتا ہے، اسی کا مطلب اخذ کرنا ہوتا ہے۔ تو شیوخ طریقت کے پاس عشق اور محبت کا معنی کیا ہے، مراد کیا ہے، اس کی تفصیلات بیان کی۔ بہرحال یہ ایک لمبا مضمون ہے، اس لمبے مضمون میں جانے کے بجائے اس میں جو دسویں قسم ہے آج ہم صرف اس پر بات کرتے ہیں، وہ دسویں قسم ہے عشق مجازی، عشق عشق لفظ عشق ہے، مجازی کا اضافہ ہم اپنے گھر سے کر رہے ہیں۔ عشق کی دو قسمیں، عشق مجازی اور عشق حقیقی، عشق مجازی اور عشق حقیقی کی بھی دو صورتیں، ایک ہے اختیاری ایک ہے غیر اختیاری، پھر اس میں بھی دو صورتیں ہیں، ایک ہے تباہی اور ایک ہے ارادی۔ اتنا لمبا مضمون ہے کہ میرے دوستوں سمجھانا بھی بہت مشکل ہے، اس کو کہاں کہاں سے کاٹیں گے، کتنا کتنا کاٹ کے سمجھیں، بہت دشوار ہوتا ہے۔ اتنا سمجھ لو کہ ایک محبت آدمی کے اختیار میں ہے، ایک محبت اختیار میں نہیں، ایک ہے تباہی طور پر ہو جانا، ایک ہے اقتصادی طور پر کسی سے محبت کو پیدا کرنا۔ آج ان دونوں پر تھوڑی تھوڑی بات کر کے ہم سمجھاتے ہیں۔ محبت تباہی کس کو کہتے ہیں؟ تباہی طور پر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ماں کی آغوش سے چمٹ جاتا ہے، یہ میدان قلبی بچے کا ماں کی طرف تباہی محبت کہلاتا ہے، بچے کا باپ کی طرف لپک جانا یہ میدان قلبی محبت کا تباہی ہونا کہلاتا ہے، بچے کا بھائی کی طرف متوجہ ہونا، بچے کا بہن کی طرف متوجہ ہونا، شوہر کا بیوی کی طرف متوجہ ہونا، بیوی کا شوہر کی طرف متوجہ ہونا، یہ میدان تباہی کہلاتا ہے، طبیعت اس طرف مائل ہو جاتی ہے۔ لیکن اس میں ایک جگہ آنے کے بعد یا تو محبت میں کثرت ہوتی ہے یا محبت میں خلت ہوتی ہے، یا محبت بڑھ جاتی ہے یا محبت گھٹ جاتی ہے۔ وہ کہاں ہے؟ ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، جب بچہ جوان ہو بیوی سے محبت بڑھتی ہے، ماں سے محبت کم ہو جاتی ہے۔ قرآن والا سب جو غلام بننے میں دل کی اماں کا غلام بننے کو تیار نہیں، کڑوی حقیقت ہے برداشت کرنا، لیکن ہے یہ سچ، باپ سے محبت کم ہوگی بچے سے محبت زیادہ ہوگی، وہ نہیں ہوا، بھائی سے محبت اتنی ہو گئی کہ اپنے ہی بھائی کی برائیوں کو چھپانے پر بھی آدمی آمادہ اور تیار ہو گیا، دوست جس سے محبت تھی اس کی دوستی کو ٹھکرا دیا اپنے بھائی کی محبت کی وجہ سے، کبھی دوست سے اتنی محبت ہو گئی کہ بھائی اس کو قابل نفرت معلوم ہونے لگ جاتا ہے، اور نہیں ہوگا ہے تو دبڑی پیدا ہوتے ہی جس ماں کی طرف لگتا تھا جوانی میں اسی ماں کو بلا دیا، جوانی میں اسی باپ کو بلا دیا، جوانی میں وہی بھائی بہن بھول گئے جن بھائی بہن کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا تھا، ایسا ہوتا ہے۔ تبعی محبت میں یہ بات ہوتی ہے کہ انسان کبھی ایک طرف میلان رکھتا ہے، کبھی دوسری طرف میلان رکھتا ہے، وہاں ایک دوسرے سے محبت کی شریعت نے اجازت دی ہے، اس لیے اس کو مجازی کہتے ہیں، ان سے محبت کی اجازت ہے، ماں سے محبت کرو، باپ سے محبت کرو، بھائی بہن سے محبت کرو، اولاد سے محبت کرو، بیوی سے محبت کرو، اس کی اجازت ہے۔ لیکن یہی سب کچھ ہو جائے پھر یہ حرام ہو جاتی ہے، یعنی بیٹی کی محبت اور آپ کی محبت اس درجے قریب آئے کہ اللہ رسول کی محبت کم ہو جائے پھر یہ محبت حرام ہو جاتی ہے، صحیح ہے نہیں؟ یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی نظر میں میری محبت اس کے دل میں اپنی بیوی اپنے بچوں اپنے ماں باپ سے زیادہ نہ ہو جائے، میں والدی ہی والدی ہی والناس اجمعین۔ والد اور ولد کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ محدثین اس کی شرح میں بیان فرماتے ہیں، ایک ہے سلسلہ نسب جس سے آدمی پیدا ہوتا ہوا آیا ہے، ایک ہے سلسلہ نسل جس سے اس کی اولاد ہوئی ہے، ان دو کو اگر بتایا جائے تو باقی رشتے سب اس میں ضم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری کائنات سے زیادہ محبت جب تک نبی علیہ السلام کی محبت سے کم نہ ہو وہ شخص ایمان کے کمال کو نہیں پہنچ سکتا، یہ کمال محدثین کا اضافی ہے، وہ اس کی وجہ ہے کیونکہ فقط لا الہ الا اللہ کو بھی ایمان کہا گیا ہے، اس میں محبت کی شرط اور قید نہیں لگائی، اسی لیے یہاں ایمان میں کمال کی شرط محدثین لگاتے ہیں، سمجھے ہم بجا نہیں لگاتے بجا لگاتے ہیں۔ کمال ایمان کب حاصل ہوگا؟ جب بیوی سے زیادہ نبی سے محبت ہو، بچوں سے زیادہ نبی سے محبت ہو، اپنے ماں باپ سے زیادہ نبی سے محبت ہو، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ نبی سے محبت ہو۔ اگر نبی سے محبت ہو تو پھر اللہ سے محبت تو ہو ہی جائے، کیونکہ نبی اللہ کی طرف لے جانے کے لیے آتے، وہ اپنی ذات پر آپ کو روک نہیں دیتے، وہ اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ بندے کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا یہ انبیاء کی بعثت کے مقاصد میں سے ہے۔ اب جب وہ نبی مقصد پورا نہ کرے تو پھر نبی کہے گا؟ ایسا تو نہیں کرتے انبیاء رحمۃ اللہ۔ اگر کوئی تصور کرے تب بھی ایمان بات نہیں کرے گا۔ کوئی نبی اپنی طرف کبھی دعوت نہیں دیتا، ہر امتی کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی محبت، ان میں بالخصوص ہمارے آقا کی محبت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس محبت میں ارادہ شامل ہے، قسم شامل ہے، آدمی کو محنت کر کے حاصل کرنا پڑتا ہے۔ ایک ہے طبعی طور پر ہو جانا، لیکن طبعی طور میں اندیشہ اس بات کا ہے کہ کسی سے محبت غالب آ گئی تو اس محبت میں کمی آتی۔ آدمی کو اپنا ارادہ اتنا مستحکم بنانا ہوگا، اپنا ارادہ ایسا مضبوط بنانا ہوگا کہ چاہے کچھ ہو جائے لیکن نبی کی محبت میں کمی نہ آنے پائے۔ سمجھ میں آنے والی؟ یہ عشق حقیقی کہلاتا ہے۔ جہاں تک عشق مجازی کا تعلق ہے، اس عشق مجازی کی حضرات صوفیہ کا دیے جانے کی وجہ ہے۔ وجہ تسکین کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ عشق مجازی کیوں دیتے؟ ماں باپ سے محبت کرو کیوں بولتے؟ بھائی بہنوں سے محبت کرو کیوں بولتے؟ خوبصورتی سے محبت کرو کیوں بولتے؟ اس کی وجہ کچھ روایات شکایات ہیں، اس کو پیش نظر رکھے کہتے ہیں۔ نمبر ایک، آدمی کو طبعاً شکر گزار بنانا ہوتا ہے۔ جب محسن کے احسانات یاد ہوں گے تو طبعی طور پر شکر گزار بھی ہوگا، اس کی محبت میں اضافہ بھی ہوگا۔ مثلاً ماں کے احسانات اگر بچے کو یاد ہوں تو وہ بچہ کبھی ماں سے اپنی محبت میں کمی کو پیدا نہیں کرتا۔ اب ماں کے احسانات شیوخ یاد دلاتے ہیں، اور یہ قرآن کا دستور ہے، قرآن کا طریقہ ہے کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ وہ یہ محبت ہے مجازی کی، تقدیم قرآن شریف میں ہے تم سے محبت کرو، ان کے احسانات کو یاد۔ جب بندہ اس بندے کے احسان کو یاد رکھ رہا ہے تو اس احسان کو کیا بھول جائے گا کہ یہ وہ ماں باپ ہیں جو اللہ نے پیدا کیے ہیں میرے لیے، اس لیے تو یہ مجھ سے شفقت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو کیا اس اللہ کے احسان کو بھول جائے گا جو ماں باپ کے احسانات کو نہ بھولے؟ وہ کیا اللہ کے احسانات کو بھول جائے گا؟ پہلی وجہ کیا تھی؟ ماں باپ کی محبت کے واسطے سے ماں باپ کے دینے والے خالق کی محبت دل میں پیدا کرنا، سمجھ؟ نمبر ایک۔ ایسے ہی جتنی خوبصورت چیزیں ہیں، کبھی صانع اپنے مصنوع اپنے صانع کا پتہ دیتا ہے، وہی بھی چیزیں بنانے والی کی خبر دیتی ہیں۔ تو کائنات کی خوبصورتی اور کائنات کا حسن و جمال کائنات کو خوبصورت بنانے والی ذات کا تعارف کراتے ہیں۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی اشیاء سے محبت کرتا ہے تاکہ اس بنانے والے کی محبت اس کے دل میں آئے، اشیاء میں خوبصورت نظر آئے۔ اس کا استعمال استخراج جس حدیث سے کیا ہے وہ ہے اللہ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں، اس سے میری محبت اس خوبصورت شے کو بنانے والا کیسا خوبصورت ہوگا جب اتنی خوبصورت چیز میرے دل کو لبھا رہی ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن رہی ہے، تو اللہ کے ذات عالی سے میرے دل کو کیا قوت پہنچے گی اور اللہ کے ذات عالی کی رؤیت سے میری آنکھوں کو کیا راحت پہنچے گی؟ اس تصور و گمان کے واسطے سے بندہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ اس لیے ان اشیاء سے محبت۔ لیکن یہاں پر ایک اور چیز بھی وجود میں آ گئی، یہ تو خیر کی طرف والا راستہ ہے نا، جو خیر وجود میں آتا ہے اس کو میں بتاتا جا رہا ہوں۔ ایک شر کا پہلو بھی، شر کا پہلو یہ ہے کہ طبعی محبت اس درجے وافر ہو گئی، افراط ہو گئی اس میں، کہ آدمی اللہ رسول کے احکامات ہی کو بھلا رہا، دین کے احکامات کو فراموش کر رہا۔ پھر کیا کہیں گے صاحب؟ یہ محبت کرنا تو ہے لیکن کرنے کی وجہ سے اگر دین پر حق آئے تو یہ محبت نہیں ہے، عداوت ہے، اس محبت سے جو چاہا جا رہا ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا. اسی لیے صحبت سلسلے سے تعلق رکھنے والے مشائخین کر کے دنیا کر وعدہ اوڑ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ سب جھنجھٹ ہی نہ توڑ لیں. بیوی کی محبت، ماں کی محبت، باپ کی محبت، اولاد کی محبت، یہ انسان کو شریعت سے غافل کر دے گی. یہ تو ہے ہی آزمائش کے لیے. اللہ نے خود فرما دیا کہ یہ تمہاری آزمائش کے لیے. انما اموالکم واولادکم فتنہ. مال و اولاد تو تمہارے لیے آزمائش ہے. فتنے سے مراد وہ فتنہ نہیں ہے جو مانا ہم لیتے ہیں، آزمائش ہے. اب یہ آزمائش میں یا تو کھڑے بھی ہو سکتے ہیں یا کھوٹے بھی ہو سکتے ہیں. کھڑے اترے تو ثواب، کھوٹے بن گئے تو نقصان ہے عذاب. تو میرے دوست اس کھوٹے پن کا اندیشہ ہے تو سہر پر بھی یا سلسلے کے بزرگ کے کہتے ہیں کہ جس میں اندیشہ ہو اس میں اگرچہ فائدہ ہوگا لیکن چھوڑو اسے، اگرچہ فائدہ ہوگا لیکن اسے کم کرو. یہ کہا جاتا ہے. مفہوم سمجھ میں آ گیا؟ ایک ہے خیر کا پہلو، ایک ہے شر کا پہلو. شر کا پہلو موجود ہونے کی وجہ سے عشق مجازی سے چھڑایا گیا. شر کے پہلوؤں میں ایک پہلو تو وہ ہے جو محتاط انداز میں میں نے رکھا ہے. شر کے پہلوؤں میں ایک مضر پہلو بھی ہے، تربص جس کو کہتے ہیں. اس راستے سے بھی شیطان گمراہ کرتا ہے. ایک بچے کو دیکھا بڑا خوبصورت ہے، اب اس کی خوبصورتی پہ فرشتہ ہو کر یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ نے کہا ہے خوبصورتی پسند کرنا اور نبی علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے. اب اگر اس واسطے سے ہمارے شیخ نے کہا ہے کہ صاحب آپ خوبصورت چیزوں سے محبت کرو تو چیزوں میں یہ بھی ایک چیز ہے، اب بچے سے محبت ہوگی. اور اس بچے سے محبت اسے اگر روحانیت کی طرف نہ لے جائے اور نفسانیت کی طرف لے جا کر اس کو غلط کاری میں مبتلا کر دے تو آپ کیا کہیں؟ روحانیت یہ شہر طریقت کی تعلیم ہے، یہ تو نہیں، یہ چاہا نہیں جا، یہ مقصود نہیں. اندیشہ اس بات کا ہے کہ وہ شخص عشق مجازی میں خوبصورت چیزوں سے محبت کے واسطے اور ذریعے سے اس پر حرام کا مرتکب ہو جائے، پھر یہ کہاں سے جائز رہ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، میں الفاظ تھوڑا محتاط استعمال کر رہا ہوں، آپ سمجھدار ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں عموماً سمجھے کون نہیں سمجھے میری بولی بعد میں سمجھ میں آئے گی. اب سمجھ لو جو سمجھدار ہے وہ یہ کہ بچے کے ساتھ اختلاط کرنا، ملنا تنہائی میں جو بے ریش ہو، ہمارے اکابر نے پسند نہیں فرمایا. جس کی داڑھی نہیں ہوتی داڑھی خوبصورت معلوم ہوتا ہے، اور اس خوبصورتی کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس سے قریب ہونے لگتا ہے، میدان عقل بھی اس کی طرف جھکاؤ پیدا کرتا ہے. اب وہ جب دل کا جھکاؤ ہوگا اعتبار مادیت، اگر اس کی صحیح تربیت نہ ہوئی ہوگی تو وہ غلط کام کا ارتکاب کرے گا. اور اس اندیشے کے تحت ہمارے مشائخ حقہ ہی کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہاں اندیشہ ہے، اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. دوسرا وہ دوسرا سمجھ میں آ گیا. دو باتیں ہوئی، ایک بات یہ ہے کہ میں نے کہا تھا تصور شعر کیا ہے وہ بتائیں، سمجھ میں آ گیا. اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں، وحدت تخیل، وحدت توجہ کا مرتکز ہونا. تو بنیادی وجہ محبت کی وجہ اشیاء کے ذریعے سے خالق اشیاء کی طرف توجہ دینا. اس کی بھی تین قسمیں بن جاتی ہیں، ایک ہے تین ہی چار قسمیں بنتی ہیں. ایک ہے مبتدی کو کیسے اللہ کی طرف مائل کریں، متوسط کو کیسے اللہ کی طرف مائل کریں، اور منتہی اول کو کیسے اللہ کی طرف مائل کریں، منتہی انتہائی کو کیسے اللہ کی طرف مائل کرے، جس کو اخص کہتے ہیں. اخص الخاص ہوتے ہیں نا، وہ چار قسم بنتی، مبتدی، متوسط، درجہ علیا کا، اور پھر اس کے بعد اخص قربت والا، تخصص والا. اب ان چاروں کے لیے جو راستہ اختیار کیا گیا ہے، نمبر ایک محبت پیدا کی جائے عالم مشاہدہ میں، یعنی آنکھ کو نظر آنے والی چیزوں کی محبت کے واسطے سے مشاہدے کے مخلوق ہونا بتایا جائے، اور ان چیزوں کے خالق کا تصور دل میں بٹھا کر عالم مشاہدہ کے ذریعے سے ان مشاہدات کو وجود دینے والی مؤثر ذات کا تعارف کرنا اور ذاتی محبت دل میں بٹھانا. یہ کس کے واسطے ہے؟ مبتدی کے واسطے. درجہ متوسط میں یہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو نفس کے ذریعے سے، نفسانی محبت ہوتی ہے نا، نفس کی محبت کے ذریعے سے خالق نفس کی طرف، فعل کے ذریعے سے فاعل کی طرف رجوع کر کے اللہ کی محبت کو دل میں پیدا کرنا. نمبر تین عالم صفات کے ذریعے سے صفات الہیہ کی طرف متوجہ کرنا، اخلاق حمیدہ کے ذریعے سے فعلاً النشانهم کی صفات و اسماء کی طرف متوجہ کرنا، اس کی نظر کو صفات الہی کی طرف مرتکز کرنا ہوتا ہے. اخص الخاص کو جو بات بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ مشاہدات کے ذریعے سے، تجلیات کے ذریعے سے، یعنی ایک مراقبہ ایک مشاہدہ، جب آدمی اپنے نفس سے ختم ہو جاتا ہے پھر اس کے پاس انوار غیبی کا ظہور ہوتا ہے. انوار غیبی کا جب ظہور ہوتا ہے تو غیبی امور جو مشاہدے میں آتے ہیں، یہاں کو مشاہدہ مراد ہے، ایک مشاہدہ مبتدی کے لیے محسوسات میں، ایک مشاہدہ معقولات میں تخیلات میں ہے. یہ مشاہدہ جو منتہی درجہ علیا کا ہے، اخص الخاص ہے، اس کے مشاہدہ جو ہوتا ہے وہ مراقبے کی حالت میں ہوتا ہے، فنا نفسی کے بعد دیا جاتا ہے. یہاں پر جو مشاہدہ ہے وہ انوار ذاتی کا، جمال ذاتی کا مشاہدہ ہوتا ہے صفات کے واسطے اور ذریعے سے. جب آدمی اس کو حاصل کرتا ہے تو اس ذات عالی کی محبت اس کے دل میں بیدار ہوتی ہے، اور یہ مطلوب اور مقصود ہے قرآن مجید میں. اور قرآن مجید میں اللہ نے اہل ایمان کی شان بتائی ہے، والذین آمنوا اشد حبًا للہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. اسی شدید محبت کو صوفیہ کی اصطلاح میں عشق سے تعبیر کیا ہے. عشق ایک تو معنی فسق رکھتا ہے، جو مخلوق اس سے ہو جائے، مخلوق میں اس سے جو نامحرم ہو، سمجھے، یہ عشق عشق نہیں ہے، یہ فسق ہے. عشق اگر اللہ سے ہو یہ عشق حقیقی، عشق اگر رسول اللہ سے ہو یہ عشق حقیقی ہے، دین و شریعت کے واسطے سے ہو یہ عشق صحیح ہے. اور اگر مخلوق سے محبت ہو بھی جائے لیکن منشا اس کا اللہ تک رجوع ہو پھر یہ عشق مجازی ہے، منشا اس کا اللہ کی طرف رجوع ہو تو یہ عشق وہ عشق ہے جس کی اجازت شریعت مطہرہ دیتی ہے، اسے منع نہیں کرتی. یعنی مخلوق سے خالق کی طرف متوجہ ہونا، مخلوق سے مالک کی طرف متوجہ ہونا، متاثر سے مؤثر کی طرف متوجہ ہونا، اشیاء کے ذریعے سے خالق اشیاء کی طرف توجہ کرنا، یہ اگر مقصد ہو تو اس ذریعے کے اختیار کرنے کی شریعت اجازت دیتی ہے. یہ ذریعہ ہے، یہ مقصد نہیں ہے، مقصد اللہ کی محبت ہے. سمجھ میں آ رہی؟ تصور شیخ میں مقصد کیا تھا؟ اللہ کی طرف متوجہ ہونا. اور یہاں محبت میں منشا کیا ہے؟ اللہ کی محبت میں شدت کا پیدا ہونا، دونوں باتیں ہوں. اب دیکھیں سیما، یہ وہ چیزیں ہیں جس میں نے کہا تھا خطرات ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے مشاہد اس میں دو پہلو ہوتے ہیں، خیر کا بھی شر کا بھی. میں دونوں سمجھا رہا ہوں. خیر کا پہلو یہ ہے کہ اس سے اللہ کی محبت آئے، شر کا پہلو کیا ہے؟ غیر اللہ کی محبت آئے یا آدمی مرتکب گناہ ہو جائے، یہ شر کا پہلو. تیسری چیز سماع اپر، انسان کی طبیعت میں اللہ پاک نے لذت کو ایک فطری شے بنایا ہے. لذت حاصل کرنا انسان چاہتا ہے، تلذذ، کسی چیز سے مزہ لینا، استلذاذ جس کو کہتے ہیں، مزہ حاصل کرنا، یہ مختلف انواع کا ہوتا ہے. اس کے جس میں آگے انشاءاللہ حضرت نے بتائی ہے وہ ہمارے پاس کیا حیثیت رکھتے ہیں، اس نقش کو سمجھاتے ہوئے عرض کروں گا. اس وقت صرف ایک بات ذہن میں رکھنا، ہماری محسوسات نے سب سے پہلے جس چیز کو محسوس کیا وہ کلام ہے. سب سے پہلے ہماری محسوسات نے جس شے کو محسوس کیا وہ کلام اور سماع. کہاں ہے؟ قرآن شریف میں. اسی سے سیما ثابت ہوتا ہے. سننا ہماری فطرت بنائی گئی، اسی کو سیما کہتے ہیں، سننے کو سیما کہتے ہیں. سب سے پہلے اللہ نے کلام کیا، بندے نے سنا. علامہ مثال قرآن اس کو کیا کہتا ہے؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب سے پہلے جملہ سنا نہیں سنا، سب سے پہلا جملہ سنا، لہذا سننا اس کی فطرت بنی. اور سننے سے اللہ کا کلام جب سنا ہوگا تو اس کی روح کو کیا لذت حاصل ہوئی ہوگی، اس کی روح کو کیا مزہ حاصل ہوا ہوگا، اس کا تصور ہم کہاں کر سکتے ہیں؟ اس تصور کو سمجھانے کے لیے، اس تخیل کو بدلانے کے لیے ایک عارضی مثال میں دیتا ہوں. عارضی مثال، اگرچہ کہ یہ نسبت خاطرہ بعالم پاک، مادیات کی نسبت روحانیات میں کیا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود قریب الفہم کرنے کے لیے مثال عرض کیے دیتا ہوں. یہ مثال میری بات سے قریب کرنے کے لیے، اللہ کا کلام تو اللہ کا ہے. ہمیں اگر دنیا میں کسی سے محبت ہو اور اگر وہ فون نہ کرے، بتاؤ کیا حالت ہو جائے گی؟ जो बच्चे रात रात भर कानों में ठोस लेके फोन पे लगे हुए रहते हैं, उनसे पूछो अगर एक दिन उसकी महबूबा ने फोन ना किया हो उसकी क्या हालत होगी, उसको पता है, वो जानता है। अरे साहब बात नहीं हुई, बात नहीं हुई, किससे बात नहीं हुई, किससे नहीं हुई, क्या माँ से नहीं, बाप से नहीं हुई, बहन से नहीं हुई, भाई से नहीं, सबसे तो हो रही है, लेकिन वो बात नहीं है जो फोन पे आवाज आती है, नहीं है बात सही है, गलत है, सही है तो कबूल कर ले, ये बात इतनी सही है, इतनी कड़वी हकीकत है कि इसका इनकार कोई नहीं कर सकता। एक लज्जत काम को उस कलाम से हासिल और उसकी वजह से तबीयत में इंशिरा और इंबसास है, खुशी महसूस करता है आदमी, लज्जत उससे उसको हासिल होती है, वो लज्जत के उसका बाजू बैठा हुआ उसका अपना खरीब रिश्तेदार भी महसूस नहीं कर सकता, यहां तक कि वो लज्जत उसकी माँ भी महसूस नहीं कर सकता। अगर किसी की अब चले ये तो नाजायज था, थोड़ा जायज दर्जे में आ जाता हूँ ताकि समझाने में मुझे मदद मिल जाए, खवातीन जब हो तो इतनी एहतियात से बात करना पड़ता है कि उनका ख्याल रखा जाए वरना फिर बेअदबी शुमार होता है। देखिए मैं शादीशुदा हूँ, आप शादीशुदा, आप में से बाज़े शादीशुदा हैं, अगर हम बेरोने मुल्क चले जाएं कमाने के लिए रोजी रोटी के लिए, आदमी इख्तिसाब करता है मेहनत करता है, बेरोने मुल्क चला जाए, अब उस कदम महीना गुजरता है तो एक बेचैनी शुरू हो, दूसरा महीना गुजर गया फिर एक बेचैनी शुरू हो, तीसरा चौथा महीना शुरू हो गया। मैं कहता हूँ इस जमाने में जितने बीवियों को छोड़ के है ना उनसे बड़ा मुजाहरा कोई नहीं कर रहा, आपको नहीं पता है जो बाहर रहते हैं उनको पूछो, ये मेरे ऊपर बीवी भी है इसलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ा मुजाहरा। हम 40 दिन 4 महीने जमात में जाकर आए तो हमें अंदाजा होता है बीवी बच्चों को छोड़ना कितना बड़ा मुजाहरा है, 40 दिन 4 महीने छोड़ना जब मुश्किल है तो 7 साल 2-2 साल तक छोड़ के रह रहे हैं, इसीलिए शरीयत मुताहरा ने कहा कि नहीं यहाँ गुनाह का अंदेशा है। अब इससे हजरत उमर को क्या सबक मिला जरा गौर करें, वो अमीरुल मोमिनीन है, उन्हें पता है कि उनके जमाने हुकूमत में उनके मेहनत करने वाले मुजाहिदीन मैदान कारजार में और वो इतनी मुद्दत तक आए रहे कि उनकी बीवियां उनकी याद में बेकरार हो रही, जाहिर है कि शौहर भी तो बेकरार होगा। अब इस बेकरारी का अंदेशा ये है कि इर्तिकाब गुनाह होगा, वो ऐसे ईमान वाले थे तो बच गए, वरना आज का ऐसा जमाना है कि सुबह को शोहर जाए तो शोहर के बाद दूसरा पीछे आ गया। अल्लाह माफ फरमाए, मैं सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा, आंखों देखे हालात सुना रहा हूं, शोहरों के साथ जो अकीदत जो मोहब्बत होना चाहिए आज माशरे में वो मोहब्बत नहीं रही और गुनाह आम हो गए, इस दर्जे आम हो गए हैं कि शोहर की गैर मौजूदगी में बीवी जो है ना उसकी अमानत में खयानत करने लग जाती, ऐसा हो रहा। अल्लाह सारे ईमान वालों की हिफाजत फरमाए। ये एक ऐसा नुक्ता है जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने समझा और समझ कर समझाया और कहा, उसके बाद गए हैं किसके पास, उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास, अपनी बेटी है, दूसरी उम्महात के पास जाते हैं तो बेअदब और गुस्ताख कहलाते हैं, इनसे दो निस्बतें थी, एक ये कि बेएक वक्त ये बेटी भी है, एक ये कि बेएक वक्त ये माँ भी है, माँ मोहब्बत से समझा देती है, बेटी हो तो बाप से थोड़ा सा हिजाब करते हुए लेकिन अपने दिल की बात बता देती है। पूछने को मसला बतलाया, अम्मी हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा हजरत उमर इब्न खत्ताब ने कि बेटी मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी माँ समझकर आया हूँ, इसलिए कि उम्मत का गम मुझे खाया जा रहा है, आज मैंने वो अल्फाज सुने हैं कि उसके बाद मुझे अंदेशा है कि अगर मैं उसकी पाबजाई न करूं या उसके उसकी जरूरत की तकमील न करूं तो बहैसियत अमीरुल मोमिनीन इंदल्लाह मसऊल हो जाऊंगा, मुझे पूरी उम्मत के लिए एक मसले को लिखना है और बताना है, मुझे बताओ कि एक औरत अपने शौहर के फिराक को कब तक गवारा कर सकती है। तो उन्होंने फरमाया कि 4 महीने, इसी की शरीयत मुताहरा ने 4 महीने 10 दिन औरत के शोक के अय्याम में पाए, ज्यादा से ज्यादा कितना बर्दाश्त कर सकती है, चार महीने, इसीलिए शरीयत में कितना सोत का हुक्म दिया है, चार महीने है ना। जब बेवा होती हुक्म अलग अलग है, आयशा का हुक्म अलग है, नाबालिगा का हुक्म अलग है, मुतल्लका मुतल्लिआ का हुक्म अलग है, और फिर बेवा का हुक्म अलग है। यहाँ हम जो अर्ज कर रहे हैं वो बेवा के अहकाम में से। अब आप अंदाजा करें शरीयत किस दर्जे इंसानी फितरत को मलहूज नजर रखते हुए फैसले सादिर करती, चार महीने दस दिन सो के इसमें वो खूबसूरती नहीं अपनाएगी, ये खुशबू इस्तेमाल नहीं करेगी, ये शौहर के घर से बाहर नहीं जाएगी, उसका सब कुछ घर के अंदर होगा। अलबत्ता चार महीने दस दिन के बाद अगर वो चाहे तो दूसरे से निकाह कर सकती है, बशर्ते कि वो हामिला ना हो, अगर हामिला हो तो वज़ हमल उसके सो की मुद्दत ठहरती, समझिए, अगर हामिला हो तो मुद्दत बदल जाती है, अगर हामिला ना हो तो फिर चार महीने दस दिन। तो हज़रत हफ्सा यहाँ से इस्तदलाल करते हुए फरमाई कि इसका मतलब ये है, शरीयत ने इसके बाद इजाजत दी है, तो इसका मतलब ये है कि शरीयत जानती है, अल्लाह जानते हैं, उस शरीयत के भेजने वाले जानते हैं कि इससे ज्यादा इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, लिहाजा चार महीने से इब्न उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने में फैसला हुआ कि जो लोग शादीशुदा हैं और मैदान जिहाद में हैं वो चार महीने से ज्यादा अपना सफर जिहाद न रखें, जिनके चार महीने हों वो वापस आए, फिर उसके बाद कुछ दिन रहें फिर चले जाएं, फिर आए फिर चार महीने के बाद कुछ दिन रहें और चले जाएं। इसीलिए हमारे अकाबिर दावत ने भी चार महीने का एक उन्मान कायम किया कि भाई कम से कम इतना दीन के सीखने के लिए अपना वक्त कर रहा हूँ, उससे ज्यादा के वक्त को पसंदीदा नहीं कहा है। अलबत्ता ये कि कोई तालिब इल्म है और अगर शादीशुदा है तो उसके लिए विवाह के पहले अपनी जगह मौजूद, समझे, शादीशुदा के लिए कम से कम चार महीने लगा लेना चाहिए। एक मौका है, करीब में इज्तिमा भी होने वाला है, जिस जिसको अल्लाह पाक ने मौका अता फरमाया कोशिश करें, हम सबसे निस्बत रखते हैं, किसी की भाई हमारे दिन में नहीं, हम दावत देते हैं कि आप में से जिसको मौका हो कोशिश करके अपना दीन सीखने के लिए या दीन का शौक बेदार करने के लिए अपना कुछ वक्त लगा लें, ठीक है। ये क्या है, देखो चार महीने हो गए, अब शौहर और बीवी में फिराक है, बाहर है, बेरून मुल्क सरमाया कर रहा, तिजारत कर रहा, मुलाजिमत कर रहा है, अपनी आमदनी के जरिए के लिए मसरूफ है, कार है, अब उसको बेकरारी बढ़ती है, अब फोन पर बीवी से बात ना हो उसकी क्या हालत हो, ये क्या है, लज्जुज है समाअत का, लज्जत समाअत इसको कहते हैं, अगर उसको वो हासिल ना हो फिर आदमी बेकर और बेकरार हो जाता है। समाअत से फितरत अल्लाह ने बनाई है, सुनता है तो लज्जत हासिल करता है, सबसे पहले उसकी जो फितरत बनी वो अल्लाह का कलाम सुनने की, और अजीब बात यह है कि इस वक्त इंसान के दिल पर इतने गिलाम पड़ गए हैं कि कुरान का असर नहीं होता, बाकी हर चीज का असर होता है। गौर करें आप, वही कुरान ये कहता है, अरे सबसे पहले मुझे मैंने, वही कुरान ये खबर दे रहा है कि वही अल्लाह ने सबसे पहले इंसान को जिस लज्जत से आशना किया है वो लज्जत समाअत थी, कुरान सुनता तो लज्जत मिलती, कलाम रहमान सुनता तो लज्जत मिलती, आज उससे लज्जत हासिल नहीं होती, बाकी हर चीज से लज्जत इंसान हासिल कर रहा हो गया। समाअत का ये है गलत पहलू, सही पहलू क्या है, भाई बीवी की आवाज सुन ले फायदा है, कुछ हलाल मिल गई तो कुछ तसल्ली और तस्कीन हो जाएगी, माँ की आवाज सुन ले, मोहब्बत से बात कर ले, कुछ करार मिल जाएगा, फिर तस्कीन हो जाएगी, तसल्ली हो जाएगी। ये है समाअत के जरिए से, सुनने के जरिए से फितरत को एक कैफियत अदा होती है, यही कैफियत जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को परवरदिगार आलम ने अता फरमाई, कहते हैं कि जब वो नहन दाऊदी में अपने खास अंदाज में ज़बूर की तिलावत करते थे तो चरिंद और परिंद उनके साथ उनके तस्बीह में शामिल हो जाते थे, वो क्या लज्जत थी होगी, वो कैसी तस्बीह थी होगी कि जात के जिक्र का होता कि चरिंद चरने वाले जानवर, परिंद उड़ने वाले जानवर, सब के सब महब तस्बीह है हजरत दाऊद के साथ। ये क्या है, अल्लाह ने बदियात फरमाया सारी मखलूकात में, एक मखलूक में नहीं सब मखलूक में अल्लाह ने बदियात फरमा दिया, यहाँ तक कि हैवानात भी अल्लाह पाक की मखलूक है और उनमें भी ये फिक्र अल्लाह ने रख दी कि समाअत के जरिए से लज्जत हासिल कर। अब यहाँ पर जरा और आगे ना, तो यही लज्जत समाअत के हुसूल के नजरिया से हाजिर में है या मशायखीन मसलह में पहले वाले गुजरे हुए मशायखीन में रहा है, वो ये है कि अल्लाह पाक के हमदिया अशआर اللہ پاک کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدحت کے اشعار یہ پڑھ کر ان کی عظمت کو اپنے دل میں اجاگر کیا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نبی کی صفات کا تذکرہ ہوگا تو نبی کی ذات کی عظمت کھلے گی، اللہ کی صفات کا تذکرہ ہوگا تو اللہ پاک کی عظمت کھلے گی۔ یہ مقصد تھا حمد کے ذریعے سے، یہ مقصد تھا نام کے ذریعے سے، لیکن یہاں غلط پہلو کہاں سے شامل ہوا؟ دور نبوت سے۔ یاد رکھو میں دور نبوت کی دلیل دینے لگا ہوں، یہ غلطی کہاں سے ہوئی؟ سیما میں دور نبوت میں بھی ہوئی، لیکن نبی علیہ السلام منع سے نفیس موجود تھے اور آقا علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو غلطی ہوئی اس کے بارے میں لکھا ہے علماء نے، فرمایا کہ جب آقا علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں داخل ہونے لگے تو انصار مدینہ کی بچیاں دم پر یہ آوازاں نکالتے تھے، طلع البدر علينا من سنيات البدع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، ايها المسبوق ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع۔ اس کے بعد جو جملہ ہے اس پر غور کریں جس کو امام بخاری نے نقل فرمایا، وفينا نبي يعلم ما في غد، اور ہمارے پاس ایسا نبی ہے کہ جو کل کی بات جانتا ہے۔ کیا کہا؟ يعلم ما في غد، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو خاموش ہو جاؤ، یہ مت کہو، پہلے تم جو پڑھ رہے تھے نا اتنے ہی بس ہے۔ ایک ہے الفاظ میں زیادتی کر دینا، ایک ہے جو ہے وہ بتانا، جو ہے وہ بتا کر اگر نبی کی عظمت کھو ہی جائے تو اس میں کوئی معیوب بات نہیں، اور اگر اللہ کی صفات کا تذکرہ کر کر اللہ کی قدرت کو اور اللہ کی کمالات کو ظاہر کیا جائے پھر اس میں کوئی خباحت نہیں۔ یہاں سے شروع ہوا سیما کی ولایت، یہاں سے امت محمد میں سنے ہیں، نبی علیہ السلام بھی سنے ہیں، صحابہ نے بھی سنا ہے اور انصار مدینہ کی بچیوں نے اس کو ترنم کے ساتھ پڑھا ہے۔ اب جب ان کے الفاظ میں ایک لفظ ایسا تھا جس کو نبی پسند نہ فرماتے تھے، عصر حاضر میں اسی ایک لفظ میں تو سارا جھگڑا ہے، جس کو نبی نہیں پسند کر رہے ہیں، جس کو روک رہے ہیں اسی ایک پر تو سارا جھگڑا ہے۔ اب مجھے پتا میں اپنی طرف سے اگر بول رہا ہوں آپ کو اختیار ہے مجھے پوچھ سکتے ہیں، لیکن اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اس لفظ سے منع فرمایا یعنی اپنی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، جس جملے پر نبی نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہو تمہاری عقل بڑی ہے کہ نبی کی عقل زیادہ ہے، مخلوق کی عقل بڑی ہے یا نبی کی عقل زیادہ ہے؟ میرے دوست نبی کے عقل کے ذرے کو بھی ہم نہیں پہنچ سکتے، عقل تو عقل ہے کہ اس کا تصور اور گمان بھی نہیں کر سکتے، کہاں ان کی عقل کا کمال، کہاں ان کے علم کا کمال۔ لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے اس جملے کو ناپسند فرمایا، اور اسی جملے پر مناظرے ہیں، مباحثے ہیں، تکرار ہے، جھگڑا ہے، فتوے ہیں، یہاں تک کہ کفر کے فتوے، جسے نبی نے پسند نہیں کیا ہے بس آپ اس کی جگہ علی حال ہی اس کو چھوڑ دو، جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ لیکن یہاں پر جو بتانا ہو منشا ہے سیما کے درمیان، بعد والے دور میں یہ ہوا کہ الفاظ کی ادائیگی میں اسی طرح کی زیادتی ہونے لگی، تو بے اعتبار نتیجہ علماء حقہ نے یہ کہا کہ دیکھو یہ زیادتی نبی نے جب پسند نہیں کی ہے تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ماننے والوں نے مانا، اور جو نہیں ماننے والے ہیں ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے نہیں ماننے کی وجہ سے غلط رویش پر چلتے رہے، پھر آخر وہ بدعات کی مرتکب بن گئے، پھر آخر وہ مرتکب بدعات ہو گئے۔ یہاں غور کریں، ایک چیز تو یہ داخل ہوئی، جب ایک لفظ کو ناپسندیدہ کیا گیا ہے، ناپسندیدہ کہا گیا ہے، تو پھر آگے جو اوزار کا استعمال ہے اس کے جواز کی صورت کہاں سے نکل سکتی ہے؟ لہذا علماء مشائخین کے پاس، مشائخین حقہ کے پاس جو سیما کی صورت تھی وہ بلا مضامیر تھی، مضامیر اس میں شامل نہیں تھے، یعنی اس میں یوں سمجھیں کہ باجا نہیں تھا، جھمکے نہیں تھے، ناچنے کے لیے جن اوزار کی ضرورت ہے ان کا استعمال نہیں تھا، اور اس میں ہارمونیم کا استعمال نہیں تھا، ان سب کو مضامیر کہتے ہیں۔ الفاظ ہیں آپ پڑھیں، قرآن مجید کے قراءت ہے آپ سنیں، یہ سماعت، اللہ کی حمد یہ سنیں، الفاظ کے احتیاط کے ساتھ جو اللہ کی شایع نشان ہے یہ سنیں، اس کی ادائیگی نبی علیہ السلام کی مدحت اور نعت یہ سنیں، نبی علیہ السلام کی مدحت سننا اور نعت سننا یہ بھی جائز ہے۔ جب یہ چیزیں جائز ہیں اور کی جا سکتی ہیں، محدود دائرے میں ہو سکتی ہیں، تو میرے دوستو اس میں ہم لوگوں کو جس احتیاط کی روش پہ چلنا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سے نکلنے والے صحیح عنصر سے فائدہ اٹھایا جائے اور اس میں سے نکلنے والے غلط عنصر سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اس کا حاصل کیا ہے؟ جب سماع کرتے ہیں تو اس کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ مشائخ حقہ مشائخ چشتیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک کی حمد اور اللہ کی صفات کا تذکرہ ہم سنتے ہیں تو عالم غیب سے انوارات کا نزول ہوتا ہے اور قلب انسانی کو منور اور مستغیر کرتا ہے۔ اللہ کی حمد سنیں گے، اللہ کی صفات سنیں گے تو کیا ہوگا، بندہ ایک کیفیت میں آ جائے گا سماعت کی وجہ سے۔ اب جس کیفیت میں آیا ہوا ہے اس کیفیت میں اس کے قلب پر، اس کے نفس پر الہام ربانی کے طور پر یا عطا ربانی کے طور پر انوارات کا نزول اور انوارات کی بارش ہو۔ جب ان انوارات کی بارش ہوتی ہے تو یہ مقصد ہے سماع کا کہ اللہ پاک کے انوارات کو بندہ اپنے آپ میں محسوس کرے، ایک صورت۔ دوسرا یہ ہے کہ عالم جبروت سے، عالم ملکوت سے اس کی روح پر انوار کا نزول ہوتا ہے، عالم جبروت سے صفات ربانی کے انوارات کا نزول اس کے قلب پر ہوتا ہے، اور عالم ذات سے اعضا و جوارح پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ پاک کے نور میں وہ ایسا غرق ہو جاتا ہے کہ اب وہ سب سے بے خود ہوتا اور بے خبر ہو جاتا ہے، اور بے خبر ہونے کی صورت میں اس سے جو چیز صادر ہوتی ہے اس کا نام وجد ہے۔ اس کا نام وجد ہے، بے خود ہو گیا آدمی، اللہ پاک کی صفات کو سنتے سنتے محبت میں ایسا غرق ہو گیا کہ دوسری چیز سننے کی طبیعت اب گوارا نہیں کرتی۔ یہاں آنے کے بعد جو مزید پہلو ہے سماع کا وہ یہ چار چیزیں ہیں جو وارد ہوتی ہیں۔ ایک ہی انسان کا اپنا ارادہ ختم ہو جانا، اختیار ختم ہو جانا، اور دوسرے ہے اس کا شعور ختم ہو جانا۔ ایک ہے اختیار و ارادہ، دونوں کا وجود رہنا ہے۔ سن کے فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کا کلام سنے اور اثر نہ لے تو فائدہ کیا ہوگا؟ بالکل ہی ختم، یا عدم ہو جاتا ہے یا مستحضر رہتا ہے۔ مادہ محسوس، محسوسات جو ہیں وہ تعقل میں باقی نہ رہے، آدمی اس طرح کھو جائے اللہ پاک کی صفات کے سننے یا یہ ہو یا وہ ہو۔ اختیار و شعور کا بالکل ختم ہونا، بالکل ختم ہونا یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ اختیار و شعور دونوں کے دونوں کا موجود رہنا یہ لا حاصل ہے۔ اور تیسری چیز ہے اختیار کا موجود ہونا اور شعور کا ختم ہو جانا، اس کو مجذوبیت کہتے ہیں، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ یعنی اختیار آدمی کا جسم پر تو ہوتا ہے، کنٹرول ہوتا ہے، لیکن اس کا جو شعور ہے، سوچنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا فقدان ہونے کی وجہ سے یہ ناپسندیدہ قرار دیا گیا، اس کے برعکس پسندیدہ ہے۔ مثلا آدمی بے خود ہو جائے تب تو ٹھیک ہے، لیکن شعور مستحضر رہے کہ میں بندے کا بنتا ہوں، اللہ اللہ کا ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ اور بندے کے درمیان یہ شعور قائم رہے، مخلوقات میں مخلوق کو مخلوق جانے، خالق کو خالق جانے، یہ شعور اس کا ختم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ محبوبیت اور پسندیدہ ہے، یہ مطلوب ہے۔ اگر سماع کے ذریعے سے یہ حاصل ہو رہا ہے تو یہ مقصد ہے کہ اللہ پاک کے انوارات اور اللہ پاک کی تجلیات بندے کے جسم پر، بندے کے دل پر، بندے کے روح پر وارد ہوئے۔ یہ منشا ہے۔ جب بندے کے دل پر ہوتا ہے اشراق فن بھی حاصل ہوتا ہے، دل کا صاف ہونا، اور اگر یہ روح پر حاصل ہوتا ہے تو اسی کو تجلی ہے، روح سے تعبیر کرتے ہیں۔ اگر یہی اعضا و جوارح پر حاصل ہوتا ہے، اس کے انوارات اور برکات کا ظہور ہوتا ہے، تو پھر انسان طاعات الہی میں آگے بڑھنے لگتا ہے، اس سے نافرمانی نہیں ہو۔ طاعات کا حاصل نہ ہو، طاعات حاصل نہ ہو تو پھر سمجھو کہ اس کو تلبس حاصل ہو گیا، یعنی شیطان نے اپنے انوارات دکھا دیا اور اس نے خدا اور رحمان کے انعامات سمجھا اور انوارات سمجھا اور بے خود ہو کر اس طرف مہو ہو گیا۔ اب یہ تین قسمیں میں نے عرض کی ہے نا، تصور شیخ ہے، عشق مجازی ہے، اور سیما ہے۔ اس کے دو دو پہلو عرض کیے ہیں، ایک خیر کا پہلو اور ایک شر کا پہلو۔ اب اس میں سے مجھے جو بات بتانی ہے جس کو خطرہ رحمانی اور خطرہ ملکی کہتے ہیں، جب تصور شیخ کرتا ہے تو اس وقت اس کے قلب پر یا تو رحمانی انوارات کا انعکاس ہوگا یا شیطان کی جانب سے الہامات ہوں گے یا شیطان کی جانب سے واردات ہوں گے، یعنی خیالات آئیں گے۔ خیال کے آنے کی دو قسمیں بتائی۔ اب ان دونوں کے درمیان میں تعبیر کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے، ایک کو خطرہ ملکوتی کہتے ہیں، دوسرے کو خطرہ شیطانی کہتے ہیں۔ خیر کے پہلو کو یعنی اگر خیال نماز کا آئے، روزے کا آئے، زکوٰۃ کا آئے، حج کا آئے، ذکر کا آئے، تلاوت کا آئے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا آئے، اللہ کی محبت کا آئے، نبی کی عظمت کا آئے، دین کی تعریف و توصیف کا آئے، تو ان تخیلات کا آنا خطرہ ملکوت ہی کہلاتا ہے. اور اگر اس کے بجائے زنا کا آئے، الزام کا آئے، غیبت کا آئے، تہمت کا آئے، کسی پر برائی لگانے کا آئے، اور اگر دین بیزاری کا آئے، اللہ کے بارے میں شک کا آئے، نبی علیہ السلام کی نبوت میں شک پیدا ہو، دین کے معاملات میں شک پیدا ہو، تردد پیدا ہو، اس قسم کے اوہام کا ورود ہو، جیسے تصور شیخ میں، عشق مجازی میں اور سما میں ہوتا ہے، میں نے بتایا، اگر یہ ہو تو کیا کہیں گے؟ ان خیالات کا آنا ایک طرف، اگر خیر کا پہلو شامل ہو تو اس کو ملکوت ہی کہتے ہیں، اور اگر شر کا پہلو شامل ہو تو اس کو خطرہ شیطانی کہتے ہیں. خطرہ ملکوتی کو سمجھے، فرشتے کی طرف سے دل میں الفا ہونا کہ بھائی یہ کر لے، نماز پڑھ لے، وقت ہو گیا. شیطان کیا کہتا ہے؟ ابھی بہت باتیں ہیں، پہلے شہر کے تصور میں گم ہو جا، بعد میں نماز سے مل جائے گی. اب کیا ہو رہا ہے؟ شریعت سے تضاد ہو رہا ہے. شریعت سے تضاد پیدا ہو تو اس کو تلبس سے شیطانی کہتے ہیں. شیطان نے ایک نیکی کے ارادے کے ساتھ برائی تمہارے برائی پر تمہیں لگا دیا ہے، فرق سمجھ لو. لیکن یاد رکھو، برائی کا کرنا اور نیکی کا کرنا نہ صفت ملکوتیت سے ہے اور نہ شیطان سے، صرف تخیل میں ان کی شمولیت ہوتی ہے، خیال میں ان کی شمولیت ہوتی ہے، قائم کرنے میں، فہم کے دل میں القاء کرنے میں، کسی بات کے تخیل کے ڈالنے میں ملک کام کرتا ہے، کسی بات کا دل میں ڈالنے میں شیطان کام کرتا ہے، یہ دونوں کام کرتے ہیں. صرف خیالات ڈالتے ہیں، یہ آپ سے برائی یا نیکی نہیں کرا سکتے. برائی اور نیکی کا کرانا ان کے بس میں نہیں، تخیلات کا ڈالنا ان کا بس چلتا ہے، بس یہاں تک. اور اگر نیکی کر جائے تو اس ملکوتی خیال کو یہ تعبیر کرتے ہیں کہ یہ الہامی کیفیت تھی، یہ پروردگار عالم نے عطا فرمائی. اور اس کی تین قسمیں، ایک نبی کے ساتھ ہو اور دوسرا غیر نبی کے ساتھ، ایک نبی کے ساتھ، دوسرا غیر نبی کے ساتھ، اور تیسرا خاص بندوں کے ساتھ. جو نبی کے ساتھ ہو اس کو کیا کہیں گے؟ وحی. اور جو غیر نبی کے ساتھ ہو اس کو کیا کہیں گے؟ الہام. لیکن یہ نبی نہیں ہوتے، لیکن ولی ہوتے، کیفیت کے اعتبار سے یہ مرتبہ ولایت پر ہوتے. البتہ یہ چیز عوام الناس کو بھی ہوتی ہے، مجھے بھی نیکی کا خیال آ رہا، آپ کو بھی خیال آ رہا، جبکہ میں بھی ولی نہیں، آپ کی ولی، آپ بھی ولی نہیں. تو ہمارے دل میں اگر نیکی کا خیال آئے اور خیال آنے کے بعد ہم نے نیکی کر لی، تو اس کو کیا کہیں گے؟ القاء رحمانی. اس کو کیا کہیں گے؟ نبی پر آئے تو وحی ربانی، ولی پر آئے تو الہام ربانی. عوام الناس پر نیکی کا خیال آئے اور نیکی کر لے وہ بندہ، تو اس کو القاء ربانی کہتے. سب کو آتا ہے نہیں آتا آپ کو نیکی کا خیال؟ نماز کا خیال نہیں آیا کبھی؟ آیا تو نماز پڑھ لیے نہیں پڑھے، تو سب اپنے رب کے ساتھ مربوط اور متعلق ہیں. لیکن یہ الگ بات ہے، شعوری اعتبار سے ہم جان نہیں رہے کہ ہمارا اس کے ساتھ کیا رابطہ اور کیا تعلق. اب تعالیٰ جل شانہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ پاک کسی بندے سے براہ راست تکلم نہیں فرماتے، حجابات کے ذریعے سے تین صورتیں ہیں اللہ پاک بات فرماتے ہیں، یا تو یہ کہ اس پر وحی نازل فرمائے بغیر غیب سے، اور یا پھر یہ ہے کہ کوئی رسول بھیجے، یا پھر یہ ہے کہ غیب سے اس کے دل میں القاء کرے. اس القاء کی یہ تین قسمیں، وحی کہیں گے نبی پر اگر ہو، الہام کہیں گے ولی پر اگر ہو، القاء کہیں گے عوام الناس پر اگر ہو. اس کے برعکس نیکی کا خیال آیا، نیکی خیال ملکوت کی طرف سے، اور خیال پر جرنا یہ رحمان کی مدد کی طرف سے. اسی لیے کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی طاقت نہیں اور برائی سے بچنے کی قوت نہیں مگر رحمان الا باللہ، مگر اللہ کی وجہ سے. اب اگر برائی کا خیال آئے، یہ تو ہے شیطان کی طرف سے، لیکن یہ شیطانی ہے بول کے کیسا سمجھ میں آتا؟ جب نیکی چھوٹ جائے اور برائی کا ارتکاب ہو جائے تو اس کو کہیں گے القاء شیطان نفسانی. یہ نفس کی طرف سے ہے، یہ خطرہ نفس کی طرف سے آیا ہوا ہے. ایک صرف برائی کا ارادہ آیا شیطان کی طرف سے، اس نے عمل نہیں کیا، عمل کر لے تو پھر یہ شیطانی نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے اندرون سے ہوا ہے. نماز پڑھنے کا خیال آیا لیکن نہیں پڑھا، ملکوت کی طرف سے، پڑھ لیا تو اللہ کی طرف سے، اور اگر نماز چھوڑنے کا خیال آیا تو شیطان کی طرف سے، چھوڑ دیا تو یہ کی طرف، کون سا خیال کس کی طرف سے ہے جس کو اچھی طرح سمجھے؟ صرف خیال آئے نیکی نہ ہو، فرشتے کی طرف سے خیال آ کر نیکی بھی ہو جائے، یہ فرشتے کا نہیں ہے، یہ اللہ کی جانب سے الفا کر لی، براہ راست اللہ پاک اپنے بندے کو الفا فرما رہا ہے. اب اگر شیطان کی طرف سے ہوگا برائی کا خیال ہوگا، اور بے دینی کا خیال ہوگا، دین بیزاری کا خیال ہوگا، شبوک اور شبہات کا خیال ہوگا. صرف خیال تک رہا تو شیطانی کہیں گے تمیز کرنا اس میں، صرف خیال تک رہا تو شیطانی کہیں گے، اور خیال تک نہ رہے برائی پر آمادہ کر لے اور برائی ہو جائے تو پھر وہ خیال شیطانی نہیں تھا، تمہارے اپنے نفس کا تھا، اسی نفس کے تزکیے کی ضرورت پڑ گئی. کہاں سے بات کہاں چل رہی، بہت دور سے آنا پڑ رہا ہے سمجھاتے سمجھاتے. میرے دوستوں اتنا سب لمبا مضمون میں نے اس لیے سمجھایا کیونکہ حضرت شیخ نے اس کو لکھا ہے اپنی کتاب میں فیوض النقوش میں صفحہ نمبر 41 میں. اس نے کہا کیا ہوتا ہے وہ بتایا، کیسے ہوتا ہے وہ اس کا ایکسپلین اس کو نہیں کیا ہے. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ کتاب صادقین اور عارفین کے واسطے ہے، عوام کے واسطے ہے ہی نہیں. اگر کوئی عام آدمی آ کے مجھے وہ کتاب پوچھتا میں اسے نہیں دیتا ہوں. کیوں نہیں؟ کیونکہ دیتا میں ہی ہوں ذمہ داری کے اعتبار سے. میں اس لیے نہیں دیتا کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا پتا ہے. جب ایک صفحے کو سمجھانے کے لیے دو مجلسیں ایک ایک گھنٹے ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کی لگ رہی ہوں تو اندازہ کرو کہ اس میں کتنے علوم پوشیدہ ہے. ان کتابوں کو پڑھنا، ان کو سمجھنے کی کوشش کرنا، آپ کے سامنے ہم نے اس لیے عرض کیا کیونکہ آپ مستقل مجلس میں حاضر رہتے ہیں اور تصوف کے جو علوم ہیں، قادریت اور چشتیت کے جو علوم ہیں اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے جب ہم علوم لینے آتے ہیں تو لوگ بدگمانی پیدا کرتے ہیں، ارے یہ لوگ سیما نہیں کرتے، ارے یہ لوگ تصور شیخ نہیں دیتے، ارے یہ لوگ عشق مجازی کی تعلیم نہیں دیتے، اس طرح کہہ کے ہمارے ساتھیوں کو ذرا پراگندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں نے بتا دیا ہے کہ پراگندہ اگر کوئی کرنا چاہے تو پراگندہ مت ہو، علوم کے اعتبار سے علم اپنی جگہ ہے لیکن یہ ذریعہ ہے، اس ذریعے کو اختیار کریں حصول مقصد کے لیے یہ ضروری نہیں. ذریعے کا اسی ذریعے کا اختیار کرنا یہ ضروری نہیں ہے، یہ پھر علاج ہے. جب مریض ویسا آئے گا تو علاج ویسا دیں گے، یہ تو ہمارا کمال ہوا، نفس نہیں ہے، یہ تو کمال ہے کہ جس کو جو ضرورت ہے وہ دے رہے ہیں، اور جس کو اندیشہ ہے کہ یہ شخص ملحد ہو جائے گا، یہ بے دین ہو جائے گا، یہ بدعتی ہو جائے گا، یہ مشرک ہو جائے گا، تو اس کو بتانا یہ کمال ہے، اس کو بھی بتاتے ہیں اگر تو یہ تو نفس ہوا. اہل علم مشائخ، مشائخ حق کا جو ہے اللہ پاک نے ان کو یہ فراست ایمانی عطا فرمائی ہے، وہ جانتے ہیں کہ کس میں خیر کے پہلو زیادہ ہیں اور کس میں شر کے پہلو زیادہ ہیں، اور شر کے پہلو اگر ہیں بھی، نفع بھی اگر ہو تو شر سے بچنے کے لیے نفع سے بھی احراز کر لیتے ہیں. یہ احتیاط ہمارے علماء کی ہے. میرے دوستو، پراگندہ کا خیال نہیں ہونا، مطمئن رہنا اپنے اکابر سے اور پوری طرح دل جمعی کے ساتھ جو چیز بتائی جا رہی ہے کرنے کے لیے اس کو کرنا. تو ذرائع میں کن ذریعوں کو اختیار کرنا ہے، ذرائع میں کن ذریعوں کو اختیار کرنا ہے اللہ کو پانے کے لیے، نمبر ایک ذکر کو لینا، اس میں آپ کو کوئی منع نہیں کر، اور خیر ہی خیر. نمبر دو شغل کرنا، یعنی توجہ کرنا، یا آپ کے شہود کے ذریعے سے اللہ پاک کو پانے کی کوشش کرنا، اپنے ذہن کو ادھر متوجہ رکھنا. نمبر تین مراقبہ موت کے ذریعے سے، مراقبہ قبر کے ذریعے سے، مراقبہ حشر کے ذریعے سے، مراقبہ تجلی رحمانی کے ذریعے سے، مراقبہ عظمت نبوی کے ذریعے سے اپنے آپ کو دین کی طرف قریب کرنے کی کوشش کرنا. اس میں کسی قسم کا اندیشہ نہیں ہے، یہ نو ڈاؤٹ، اس میں کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے، اندیشہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. اس لیے درمیانی راستہ یہ ہے کہ ایسے راستے سے چلو جس میں آپ کو اندیشہ نہ ہو. میں ایک اور مثال دیتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے. دیکھو، اگر آپ کو پتا ہو اس راستے سے آپ جائیں گے سامنے آپ کا دشمن ہے، آپ کو خطر کر دے گا، تو کیا آپ اس راستے سے جاتے ہیں دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے میرے گھر جانے کے دو راستے ہیں، ایک پیچھے سے نکلتا ہے، ایک سامنے سے. اگر میں پیچھے سے جاؤں گا تو دشمن کا وار کرنے کا اندیشہ ہے، وہ گھات لگائے بیٹھا ہے. سامنے سے جاؤں گا تو سب کے سامنے سے نکل جاؤں گا اور مجھے کوئی خطرہ نہیں. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کون سا راستہ اپناتے اور اختیار کرتے ہیں؟ سامنے سے جائیں، کیوں؟ اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے صاحب، سیف ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھو، نکل جاؤ، کہاں جھگڑے میں پڑتے، لڑائی جھگڑے میں پڑتے. ہر آدمی اپنی جگہ یہ سوچتا ہے، اتنی سوچ تو رکھتا ہے. اسی طرح جہاں جسم کو بچانے کی ہمیں فکر ہے، وہیں اہل حق مشائخ کو ایمان کے بچانے کی فکر ہے. جہاں نفس گھات لگائے بیٹھا ہو، جہاں شیطان گھات لگائے بیٹھا ہو، جہاں اندیشے کا ہے ہوں کہ تمہارے ایمان پر حملہ ہوگا اور اس پر جرا ہوگی یا تمہارا ایمان نچوڑ لیا جائے گا۔ علماء حقا مشائخ ربانیہ کبھی اس راستے کی تعلیم نہیں دیتے، وہ راستہ عوام کو بتاتے ہیں جس راستے میں ان کے لیے خیر ہوتا ہے اور ان میں عافیت کے ساتھ اللہ تک پہنچنے کی سبیل اور راہ ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے مشائخ نے ذکر شرط اور مراقبے کی تنظیم کی ہے۔ باقی رہ گیا تصور شیخ کا، عشق مجازی کا اور سیما کا مسئلہ، وہ علم کے اعتبار سے ہم اس کو جانتے تو ہیں لیکن اس کے مضر پہلوؤں کو مرغوز نظر رکھتے ہوئے عوام الناس کو کرنے کی اس کو ترغیب نہیں کرتے۔ یاد کر لیں گے اس کو شادی کی بھی اللہ پاک محبت کرنے والا جوڑا نصیب فرمائے، امتحانات کی کامیابی نصیب فرمائے۔ جناب جعفر صاحب اور ان کے ساتھی
لا اله الا الله Allah, 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 All ہم
ہماری جسم کو، ہماری روح کو بیماریوں سے نجات دے دیجیے، اللہ جسم و روح کو صحت عطا فرمائیے، جسم و روح کو قوت عطا فرمائیے، جسم و روح کو ترقی عطا فرمائیے، اللہ جسم و روح کو ترقی عطا فرمائیے، اللہ ہمارے جسموں کو صحت اور قوت عطا فرمائیے، ہماری روحوں کو ترقی عطا فرمائیے، اے کریم مولا ہمارے ماں باپ بیمار ہیں، اللہ انہیں شفا نصیب فرمائیے، اللہ کہیں ہمارے بھائی بہن بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت عطا فرمائیے، کہیں ہمارے بیوی بچے بیمار ہیں، اللہ انہیں شفا نصیب فرمائیے، اللہ اس امت کی حال پر رحم فرمائیے، اللہ اس امت کی حال پر رحم فرمائیے، اللہ شریروں کی شرارت سے اس کی حفاظت فرمائیے، حاسدین کی حسد سے امت کی حفاظت فرمائیے، بدیوں کی بغاوت سے امت کی مسلمان بڑا ذلیل ہو گیا ہے، اللہ تیرا کوئی قصور نہیں، مولا ہمارے گناہ ہیں، ہماری بدعملیاں ہیں، اللہ ہم اپنے جرائم کا اقرار کرتے ہیں، اللہ ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ ہم اعترافی مجرم ہیں، اللہ ہم ہی نے گناہ کیے، آج ہم ذلت میں گرفتار ہیں، مولا مسلمانوں کو عزت رفتہ نصیب فرمائیے، اللہ اسلام کو غلب عطا فرمائیے، مسلمانوں کی قوت کو مستحکم فرما دیجیے، انتشار کو ختم فرما دیجیے، اختلافات کو دور فرما دیجیے، اللہ مسلمان تو کجا بھائی بھائی کے دربان پکڑا ہوا ہے، اولاد ماں باپ سے دور ہے، اے اللہ سب کے درمیان محبت پیدا فرما دیجیے، مخالفت کی خلاف ورزیوں کے ماحول کو ختم فرما دیجیے، اللہ اختلاف کی ہواؤں کو دور فرما دیجیے، معدت اور محبت نصیب فرمائیے، باہم ایک دوسرے کی عزت کرنے والا بنائیے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنائیے، اللہ رشتے آج ٹوٹے جا رہے ہیں، میاں بیوی میں اختلافات کی شکل ہے، تھوڑا ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہے، رشتوں کو جوڑ لیجیے، گرانوں کو جوڑ دیجیے، اللہ منتشر ہونے سے بچا لیجیے، منتخب فرما دیجیے، محبت پیدا فرما لیجیے، اللہ آج خاندانوں سے خاندان الگ ہیں، سب کے درمیان محبت پیدا فرما دیجیے، اللہ کوئی شہر سے پریشان ہے، کوئی آسین سے پریشان ہے، کوئی نظر بد سے پریشان ہے، اللہ صاحب ان کے شہر کو توڑ دیجیے، آسین زدہ لوگوں کے آسین کو دور فرما دیجیے، نظر بد شکار لوگوں کی دنیا کا قدور فرما دیجیے، مولا کریم معافیت مقدر فرما دیجیے، اللہ ہم فقیر بھکاری ہیں، اللہ ہم فقیرانہ حیثیت میں اپنا دامن پھیلایا ہے، اے کریم مولا آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجیے، اللہ ہماری حیثیت کے مطابق نہیں آپ کی شان کے مطابق عطا فرمائیے، اے کریم مولا بیٹھے مجمع میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اللہ اس میں بچے بچیاں بھی ہیں، مولا کریم سب کے جائز مقاصد کو آپ جانتے ہیں، سب کے جائز آرزوئیں اور تمنائیں آپ کو پتہ ہیں، اللہ سب کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائیے، سب کی جائز مرادیں پوری فرما دیجیے، سب کی جائز خواہشیں اور ضرورتیں پوری فرما دیجیے، اللہ ہمیں اپنے غیر کے محتاج نہ بنائیے، اللہ ہمیں اپنے غیر کے محتاج نہ بنائیے، اپنی محبت عطا فرما دیجیے، اپنے حبیب کی محبت کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرما دیجیے، شریعت مطہرہ پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، جب تک زندہ رہیں اللہ اسلامی زندگی نصیب فرمائیے، اللہ دنیا سے جانا مقدر ہو، کلمے کی ایمان کی اپنے اپنے حبیب کی محبت کی موت نصیب فرمائیے، اپنے راستے کی شہادت نصیب فرمائیے، اپنے حبیب کے دیار ہمارا مصفر بنائیے، اللہ ہماری دعائیں اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرمائیے، وصلی وسلم وبارک علی حبیبک سید المرسلین، الحمد للہ رب العالمین. Should we?